السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر جان. کہیے کیسے ہیں آپ سب، خیریت سے ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ذہنی بیماریاں اور معاشرے میں ذہنی مریضوں سے سلوک. آپ جانتے ہیں کہ ایک نارمل انسان بھی بعض اوقات اس طرح سے رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ اس پر گمان ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ اپنے نارمل بیہیویئر سے ہٹ کر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں جو واقعی ذہنی طور پر اتنے الرٹ نہیں ہوتے یا اتنے صحت مند نہیں ہوتے اور انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ایسے لوگ اس بات کا اظہار بہت کم کرتے ہیں اور ان کا ہمیں علم تب ہوتا ہے جب ان کی بیماری بہت بڑھ جاتی ہے. اور عام طور پر ایسا اس لیے نہیں کیا جاتا کہ لوگ انہیں فوری طور پر ذرا بھی ذہنی مرض کا ذکر آتا ہے اور لوگ انہیں پاگل خیال کرنے لگتے ہیں، اور ایسے میں پھر ظاہر ہے کہ کوئی یہ سننا نہیں چاہتا کہ اس کے معمولی سے رویے میں تبدیلی سے لوگ اسے پاگل خیال کرنے لگیں. اور یہ بہت بڑا لفظ ہے کسی کو اس طرح سے کہہ دینا. عام طور پر یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا جاتا، ذہنی مریضوں کو ذہنی مریض ہی کہا جاتا ہے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ہم ان کے رویوں کو دیکھ کر ان سے مناسب سلوک کریں اور کوئی ایک بہت بڑا لفظ ان پر بالکل لیبل نہ کر دیں. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی کو، جو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں سربراہ ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویورل سائنسز کے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہہ دیں جی ہم پروگرام میں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ سب خیریت مہربانی.
چلیے تو ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ آج واحد مہمان ہیں اور موضوع ایسا ہے کہ آپ سے زیادہ اچھی گفتگو شاید کوئی کر سکے. ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہم ذہنی امراض کی بات کریں گے اور عام طور پر معاشرے میں ایسے لوگوں کو جو ایک دم پاگل کہہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے ذہنی مرض کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس وقت یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہو گیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہنی صحت کے بغیر صحت ادھوری ہے اور کوئی ذہنی بیماری سے مستثنا نہیں. یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی ہو سکتی ہے. آپ اسے بتا رہی ہے کہ ایک تو اندرونی فیلنگ ہوتی ہے جسے ایموشن جذبات سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں، اس کی طرز زندگی میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کہ سونے میں، کام کرنے میں، اور اس کے علاوہ اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں فرق آ جاتا ہے کہ وہ سینئر جونیئر کا یا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ رویے میں اس کی تبدیلی آ جاتی ہے جو عام ڈگر سے ہٹ کر ہوتی ہے. اور وہ تھوڑی بہت تبدیلی تو کبھی کبھار سب میں ہوتی ہے، لیکن وہ تبدیلی یا وہ ایموشنل ڈسٹربنس یا جذباتی اتار چڑھاؤ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے اور خاص وقت کے لیے ہو جائے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری ہے. مثلا میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر کوئی ہمیں ڈانٹ دے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اداسی ڈپریسو ڈس آرڈر یا افسردگی کی بیماری کے زمرے میں نہیں آئے گی جب تک مسلسل طبیعت دو ہفتے تک کم از کم اداس نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انرجی یا قوت میں کمی آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو ہے انٹرسٹ دلچسپیاں کم ہو جائیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی بیماری ہے.
ٹھیک، تو یہ تو ایک بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ڈپریشن نہ ہو تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جو کہ معمولات زندگی میں ٹھیک ہو، کھانا ٹھیک کھاتا ہو، پہنتا ٹھیک ہو، لیکن اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا رویہ ہو سکتا ہے جس پہ تھوڑا شک ہو کہ یہ ذہنی سطح اس کی صحیح نہیں رہی ہے؟
اچھا، عام طور پر ہم نفسیاتی بیماریوں کو کچھ اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تو گھبراہٹ والی بیماریاں ہیں جس میں خوف، ڈر، پینک ڈس آرڈر، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جس کو ہم وسوسوں کی بیماری یا وہم کی بیماری کہتے ہیں، اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو شدید صدمے کے زمرے میں آتی ہیں. اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چین ہوتا ہے بندہ اور اس کو چین نہیں آتا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو جو ہے گفتگو میں بے ترتیبی آتی ہے اور وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ہم نے ڈپریشن کی بیماری کے علاوہ جو موڈ کی جذبات کی بیماریاں کچھ بیماریاں جو بہت زیادہ ہیں خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں جس کو ہم سومیٹوفارم ڈسارڈر کہتے ہیں. سومیٹوفارم ڈسارڈر ایسی بیماریاں ہیں جس میں جسمانی علامات کے ساتھ ذہنی بیماری کا اظہار ہوتا ہو. مثلا ذہن پریشان ہے لیکن وہ مریض یہ کہتا نہیں کہ میں اداس ہوں بلکہ اس کا معدہ رو رہا ہے, یا اگر کوئی لڑکی پریشان ہے تو اس کے چہرے پہ داغ دھبے ایکنی آتی ہے یا اس کے جو ہے بال گرتے ہیں. اسی طرح سے کتنی سانس میں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے دل کی تکلیف ہونے لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ہے یا پیٹ کی بیماری ہے. ان سب بیماریوں کو ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں اور اس میں مریض کا اطمینان نہیں ہوتا اور طرح طرح کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں اور مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں. اور اس میں عجیب غریب بات یہ ہے کہ مریض جب کوئی اس میں کوئی عام طور پر ہم اگر ہمارے ٹیسٹ ٹھیک آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے, جبکہ ایسے مریض الٹا وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بیماری نہیں پکڑی گئی, اگلی ٹیسٹ کے لیے رجوع کرتے ہیں اور کوئی جب اس میں نقص آ جائے تو وہ اس پہ فخر سے کہتے ہیں کہ مجھ میں یہ خرابی آئی ہے, خوش ہوتے ہیں اس پہ. تو لہٰذا ان بیماریوں کو ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں. پھر ہمارے رویوں کی بیماری ہیں جس میں سبسٹنس یوز ڈس آرڈر منشیات کا کی بیماری ہے, اس کے علاوہ کھانے پینے میں جو زیادہ کھاتے ہیں موٹاپے کی یا کم کھاتے ہیں نوریگزا نروزا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر بیماریوں کا ذکر کروں گا جس میں شیزوفرینیا یعنی سائیکوٹک ڈس آرڈر جس میں مریض اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے, لوگوں کو اپنے قریبی عزیز اور دوستوں کو دشمن سمجھتا ہے, اس کو ہم شیزوفرینیا یا ایکیوٹ سائیکوٹک ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور اس میں عام جو حقائق سے اس کا تعلق نہیں ہوتا اور اس کو لگتا ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں تو میرے خلاف بات ہو رہی ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بیماریاں جو ہیں جس میں یادداشت خراب ہو جاتی ہے جیسے ڈیمینشیا ڈیلیریم, تو یہ سب بیماریاں ہیں.
ٹھیک ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب نیچرل مطلب قدرتی بات یہ ہے کہ جو بھی اس بیماری کسی کا شکار ہوگا اس کا عام لوگوں کے ساتھ رویہ تبدیل ہو جائے گا, تو گویا کہ رویوں کی تبدیلی سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ کسی کو کوئی ڈس آرڈر ہو رہا ہے یا ذہنی طور پر کوئی ڈسٹرب ہے تو کس وقت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟
ڈاکٹر اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے خاص طور پر پاکستان جیسے غریب اور وہ ملکوں میں ڈیولپنگ کنٹریز میں کہ ایسے لوگ پہلے تو گھروں کے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں, پھر پیروں فقیروں اور اس قسم کی جو ہے جو کریکس کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں. لیکن جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں اگر مریض جو ہے وہ رجوع کرے اور اس میں شرمائے نہیں. دیکھا یہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں 50% اور پاکستان اور انڈیا یا بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں 80-90% لوگ ذہنی معالجین سے رجوع نہیں کرتے اور اس کو جو ہے بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جب اس کی کارکردگی خراب ہو اور اس کے رویے میں فرق آئے اور اس کے طرز زندگی میں فرق آ جائے, جیسے نیند نہیں آ رہی ہے یا کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے, کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے اور گفتگو میں اس کو جو ہے جو عام چیز جو انجوائے کرتا تھا وہ نہیں کرتا, تو ایسی صورت میں پروفیشنل ہیلپ لینے سے ہچکچانا نہیں چاہیے.
ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک بھائی نے ڈیرہ غازی خان سے کچی وانگا کوئی وہاں کا قبائلی علاقہ ہے, فاروق جلالانی بزدار ہیں, تو انہوں نے سوال کیا کہ ذہنی مریض اکثر معدے میں تکلیف کی شکایت کرتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے؟
جی ہاں, میرا تو خاص طور پر اس پہ ریسرچ ہے, میری پوری ڈیزرٹیشن اس پہ تھی اور میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ ہمارے پاس ایک مریض ڈاکٹر سرز زبیری مرحومہ جو معدے کی اسپیشلسٹ تھی, وہ انہوں نے ہمارے پاس بھیجا پاکستان ہاکی ٹیم کا قومی کھلاڑی, اب نام تو میں لوں گا نہیں ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے, وہ جس ملک میں بھی وہ قومی کی ٹیم جاتی تھی وہاں انڈوسکوپی کراتا تھا, معدے میں پائپ ڈالتے ہیں.
جی جی.
تقریباً 13 انڈوسکوپیاں ملک سے باہر کرا چکا تھا جس میں مختلف جو ہمارے مغربی ممالک ہیں, اور آخر میں اب اس کو تب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی, اس نے ریزائن کیا اپنے پروفیشن سے اور پھر امریکہ سے انڈوسکوپی کرائی, وہ بھی نارمل آئی. ہم نے اس کو جب ہمارے پاس علاج کے لیے بھیجا تو ہم نے اس کو دیکھا کہ تھوڑی سی اس کے دماغ میں یہ وسوسے خیالات فکریں رہتی تھی اور اس کا اظہار وہ منہ سے نہیں کرتا تھا, تو معدے میں تیزاب نکلتا تھا, اور اس کو جو ہے ہم نے پھر علاج کیا اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. تو یہ ضرور ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہری وری اینڈ کری, اور آج کل ایک اور لفظ ہوگا پائلوری جراثیم بیکٹیریا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے معدے میں تیزاب بھی زیادہ نکل سکتا ہے, السر بھی ہوتا ہے. تو ہری وری کری اینڈ پائلوری لیڈ ٹو السر, تو پریشان ہونے سے
جی
آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا ذہن پریشان ہے تو آپ کے جو ہے ہاضمے میں خرابی ہوگی یا کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. تو میں دیکھا جو تعلق ہے ذہنی سطح سے ہے. آپ اگر پیٹ میں درد ہوگا تو پریشان ہوں گے, اور اگر پریشان ہوں گے تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب, کسی بھی چیز میں اگر آپ پریشانی شامل ہو جائے زندگی میں تو پھر لطف اس میں نہیں آتا, اور کھانا تو ایک بنیادی چیز ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ معدے کا تعلق بھی جسم کے ہر عضو کا تعلق دماغ سے ہے, لیکن معدے کا خاص طور پر, کیونکہ انسان کھاتا ہے تو پھر اسے زندگی کا احساس ہوتا ہے, لیکن اگر اس کا کھانا پینا ہی ٹھیک نہ رہے تو پھر یقیناً اس کا الجھن کا شکار ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں کال کیا ہے محمد علی صاحب نے بنو سے, ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
ہلو سر, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب ہمارا سوال یہ ہے, ہمارے پاس ایک آدمی ہے جس کو ابھی ہم پشاور لے کے گئے تھے, اور اس کو یہی ذہنی تکلیف ہے, ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. مطلب ہے ہر قسم پہ, ہر قسم بندے پہ شک کرنا کہ یہ مجھے مارنے والا ہے, یہ مجھے قتل کرنے والا ہے. تو اسی طریقے سے اس کو ڈر ہے, خوف اس کے ذہن میں ہے, اور دوسرا شک ہے اس کو, شکوک ہر قسم کے گھر والوں پر یہ شکوک کرتا رہتا ہے کہ تم یہ کر لو گے, تم وہ کرنے والے ہو, تم وہ کرنے والے ہو. تو اس ڈاکٹر صاحب نے جب چیک کیا تو اس نے اس کو بلڈ پریشر کا مریض کرا دیا کہ جی آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے, 160-170 کے قریب ہے, تو اس لیے آپ کو یہ ذہن میں یہ بیماری مل گئی ہے. کیا یہ بلڈ پریشر سے بھی واقعی یہ بیماری مل سکتی ہے؟
جی جو آپ نے, آپ کا شکریہ کہ آپ نے سوال پوچھا. عام طور پر جو آپ نے کیفیات بتائی کہ بندہ شک کرتا ہے ہر ایک پہ اور کہتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہیں, کھانے میں کچھ ملا ہوا ہے, یا اس قسم کی جو چیزیں کرتا ہے, اس کو ہم پیرانائڈ سمٹم کہتے ہیں. لیکن اور اس پیرانائڈ سمٹم اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. دماغ میں کیمیکل ڈوپامین جو بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے ایکیوٹ سائیکوٹک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ شیزوفرینیا یا اسکیزوفرینیا ایک بیماری ہے, اس میں بھی یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں. اور یہ کم از کم اگر ایک مہینہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو اسکیزوفرینیا کے زمرے میں لاتے ہیں. ورنہ یہ ایک اور چیز ہے کہ اگر بندہ کوئی نشہ کرے, مثال کے طور پر اگر چرس پیتا ہو جس کو ہم کینابینوئڈ کہتے ہیں, یا بھنگ پیتا ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نشہ کرتے ہوں, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے. تو معالج کے پاس جب یہ آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہسٹری سے کہ آیا یہ کوئی منشیات کا عادی تو نہیں ہے, منشیات کا استعمال تو نہیں کر رہا ہے. سر کے چوٹ لگنے سے بھی ایسی شکوک و شبہات ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جسمانی بیماریاں جیسے کہ شوگر کا لیول کم اوپر جائے, یوریا کا لیول کم اوپر ہو جائے, یا الیکٹرولائٹ ڈسٹربنس ہو جائیں, تو ایسی علامات ہوتی ہیں. اور جس میں جسمانی علامات کی وجہ سے جیسے یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں, خاص طور پر اگر بوڑھا بندہ ہے تو اس میں دماغ میں جب خون کی رفتار یا مقدار پوری نہیں پہنچتی, جیسے کہ کلاٹ ہو جاتے ہیں, اس میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے علاماتیں بتائی اگر وہ جوانی میں ہیں تو پھر تو ہم یہ اس کو ڈیمینشیا کے زمرے میں وہ نہیں لاتے, لیکن یہ علامات کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر جو میں نے بتایا کہ دماغ کا ڈوپامین کا جو سسٹم ہے وہ بڑھ جائے, وہ کسی بھی وجہ سے بڑھ سکتا ہے, تیز بخار سے بھی ہو سکتا ہے, چوٹ لگنے سے بھی, اور شیزوفرینیا سے بھی ہو سکتا ہے,
اور بلڈ پریشر سے بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا.
ہاں اگر عمر بھی بڑی ہو اور ساتھ ساتھ شوگر, بلڈ پریشر یا شوگر دونوں کنٹرول نہ ہو, تو دماغ کو پورا خون نہیں پہنچتا, تو دماغ کارکردگی صحیح نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اپنے لوگ بھی دشمن لگنے لگتے.
ڈاکٹر صاحب ساگر دین محمد بلوچ نے ہمیں سانگڑ سندھ سے کال کیا ہے, لیکن ان کی کال ڈراپ ہو گئی, فتح خان کی پشاور سے. اچھا محمد زاہد ہے مردان سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بہن, میرے طرف سے آپ کو سلام, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
جی کہیے.
بہت شکریہ بہن آپ کا کہ آپ ایسے ماہرین ڈاکٹر ہمارے پروگرام میں لاتے ہیں اور جس سے ہم فائدہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ سر مجھے 2.5 سال پہلے اس طرح کی بیماری ہوئی تھی جس کا آپ نے پہلے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اپنی باتوں میں. یہ ڈر لگتا تھا, خوف لگتا تھا, نیند نہیں آتی تھی, گھر سے باہر چکر لگاتا تھا, کہہ رہا تھا کوئی چور آئے گا, سب کچھ لے جائے گا. جب میں اس طرح اگر نیند کے بغیر بیٹھا ہوں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اگر میں سو گیا تو سب کچھ چور وغیرہ لے جائے گا. ڈاکٹر صاحب سے علاج کیا, معافی چاہتا ہوں, علاج کیا سر اب بالکل ٹھیک ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ 5 ملی گرام کی افطار گولی ہے کہ آپ بہت دنوں تک کھاؤ گے اس کو چھوڑو گے نہیں, سر یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا دوائی کے بغیر یا دوائی پوری زندگی کہنا پڑے گی.
ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ محمد
زاہد, بہت شکریہ. سب سے تو میں یہ خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ بیماریاں ٹھیک ہونے والی ہیں. آپ کو دیکھ کے کئی لوگ اسے جو ہے وہ فیل کریں گے کہ اور محسوس کریں گے کہ یہ قابل علاج امراض ہیں. اور آپ نے جو کیفیت بتائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اور اس میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اگر بیماری ایکیوٹ سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے تو وہ تو چند ہفتوں مہینوں میں مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے. دوسری جو بیماری ہم نے بتائی شیزوفرینیا, جو ہماری نفسیات کی سب سے بڑی بیماری ہے, شوگر بلڈ پریشر کی طرح ہے. یہ پہلی جو میں مثال دی ہے اگر اس طرح سے ہے کہ کسی کو اگر ٹرانسولائٹس ہو جائے یا فرنجائٹس ہو جائے تو وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن بلڈ پریشر, شوگر یا آرتھرائٹس کا جس طرح علاج کافی عرصے چلتا ہے, ہماری ایک بیماری ہے جس میں شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں اور اس میں اپنے آپ سے بندہ باتیں بھی کرتا ہے, عجیب بغریب مفروض جنم لیتے ہیں, اس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں. اور 100 میں سے وہ 1% لوگوں کو, 1% لوگوں کو, مرد اور دونوں میں سے کسی ایک کو ہو سکتی ہے. اس کا کافی دن تک علاج جاری رکھنا پڑتا ہے. اور ایسے لوگ نہ صرف گھر کے ایک ذمہ دار اور ارننگ ممبر آف دا فیملی اور یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی یعنی معاشرے کے ایک اچھے لوگ بن سکتے ہیں. اور اس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی بیماری کا, جو شیزوفرینیا ایک بڑی بیماری ہے, اس کا ایک مریض جان نیش, جو کہ اس کو نوبل پرائز ملا اور اس پہ فلم بھی بنی ہے اب بیوٹیفل مائنڈ, اسی طرح سے ایک اس بیماری کے پہ یہ فلم بنی ہے. اور تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے مریض جو کہ ہمارے ہاں ابھی بھی سب سے بڑی بیماری اس کو سمجھا جاتا ہے, اس کے بھی بڑے اچھے نتیجے نکلتے ہیں علاج سے. لہذا علاج میں آپ لوگ جرت کریں. اور WHO نے, عالمی ادارہ صحت نے 2001 میں بڑا اچھا سلوگن بنایا تھا کہ اسٹاپ ایکسکلوژن ڈیئر ٹو کیئر, یعنی آپ لوگ علاج میں آگے آئیں اور جرت کریں تاکہ ان بیماریوں کو ہم شکست دے سکیں.
ٹھیک, تو علاج کرتے رہنا, کوئی خرابی نہیں ہے اس میں اگر جاری رہتا ہے تو. ہمیں عبداللہ نے کوئٹہ سے ہمیں کال کیا. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی عبداللہ صاحب.
جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کئی سالوں سے تقریباً 4-5 سال سے مجھے کھانسی لگ گئی, تو پھر آہستہ آہستہ کھانسی کا علاج کرواتا رہا, پھر بعد میں جو ہے نا کھانسی تھوڑا صحیح ہوئی, نزلہ بھی ساتھ تھا, زکام آ جاتی تھی, اور جو ہے نا اس کے ساتھ پھر جو ہے نا دمہ شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا, ملتان علاج کروایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ الرجی ہو. اب سب ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی اسی ڈاکٹر سے علاج کرواؤں یا کوئی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈاکٹر سے جو قریب ہو, کیونکہ اگر یہ دمہ ہے یا سائنوسائٹس بھی ہے, یہ اتنے آسان علاج ہیں ان کے, اور اس میں سمجھتا ہوں اگر قریب والا ڈاکٹر ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا, اور وہ اس کے میں اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور اسے سے علاج کرائیں. ورنہ یہی دیکھا گیا ہے کہ اس میں دوائی کے ساتھ ساتھ صفائی کا خیال رکھا جائے, دھوئیں سے, سگریٹ سے بچا جائے, اور ٹھنڈے پانی سے بچا جائے زیادہ تر, اور اعتدال والے صاف صفائی ستھرائی کا خیال کیا جائے تو دمہ کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ رویے سے بھی بڑا سے فرق پڑتا ہے, اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ذہنی پریشانی سے بھی اس کا ڈائریکٹ لنک ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو اسی ڈاکٹر سے آرام ہے تو بڑا اچھا ہے, اسی سے جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ صفائی کا اور خیال رکھیں تاکہ یہ اٹیک کو ہم روک سکیں.
ٹھیک, ساگر دین محمد بلوچ نے سانگڑ سندھ سے دوبارہ کال کیا. جی السلام علیکم. جی ساگر صاحب.
جی جی, ساگر دین محمد بلوچ بات کر رہا ہوں, چک نمبر 40 شہر ورکشاپ ڈسٹرکٹ سانگڑ سندھ سے. آپ کی السلام علیکم اور ڈاکٹر صاحب کو ویلکم.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب, چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آیا روز انسانوں کو زیادہ سے زیادہ, پاکستان میں تو ہڑتالوں نے راستے بند ہونے کی وجہ سے روز بروز پاکستان میں ہڑتال ہوتے ہیں, ہم منا اپنے مریض کو اسپتال تک میسر جلدی پہنچا نہیں سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اور یہ خبریں جو آج کل کے شائع ہو رہے ہیں, ان سے بھی انسان ذہنی توازن کھو بیٹھ گیا ہے. اس کے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگ اپنے منا کے خبریں سن کے یا اپنے مریض کو ڈاکٹر تک پہنچا نہیں سکتے جلدی, اس کو جتنا جلدی پہنچانے کی اس کی وجہ سے بھی کچھ تعین کریں, ہمیں بتا دیں گے ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں.
آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑے اہم بات کی نشاندہی کی ہے. دراصل ہمیں ہر ایک, اگر کسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو وہ اگر احتجاج بھی کر رہا ہے تو اس کا اسٹائل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو. تو ہم سب کو یہ کلیکٹیولی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے مطالبات منانے کے لیے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر بچے اسکول کا راستہ بند ہو رہا ہے, کسی کا راستہ بند کرنا, خاص طور پر مریضوں کا, کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہڑتال کرتے ہیں تو راستے اور ٹریفک رک جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار قوم کے فرض کی حیثیت سے ہم سب پر فرض ہے کہ کلیکٹیولی یہ سوچیں کہ میری اس حرکت سے دوسرے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. لہذا اور کسی ایک انسان کی زندگی بچانا سارے انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے. یہ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا نے, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی, کہ یہ ایسے واقعات میں خاص طور پر جب لوگ ہڑتال کرتے ہیں یا وی آئی پی موومنٹ ہوتے ہیں تو پھر راستے رک جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا نے ایک یہ بھی چیز کیا ہے کہ ریسپانسبل رپورٹنگ اگر کی جائے, نہ کی جائے اور ہاریبل انداز میں دکھائی جائیں اور وہ نگیٹو پہلو دکھائے جائیں کہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس سے ڈر خوف واقع ہوتے ہیں. لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میڈیا کے جو چینل ہیں ہمارے ملک میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے اوپن ہیں, جو کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر تک بچوں پہ بڑا نگیٹو اثر ہوتا ہے. تو لہذا اگر ایک خبر کو یا ایک واقعے کو سنسنی خیز بناتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں خوف, ہراس اور ڈر, اس کے ساتھ ساتھ پینک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بے چینی, گھبراہٹ, اداسی, مایوسی نہ پھیل جائے, اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ذمہ دار قسم کے ادارے ہیں وہ ان چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں اور اس میں وہاں کے کارکنوں کو خاص ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ریسپانسبل رپورٹنگ کیسے کی جائے جس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو.
بالکل ٹھیک. غلام محمد ہیں اور مرید خان ہیں اور شوکت علی انجم, انہوں نے ہمیں کال کیا. تو مرید خان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, مرید خان کی کال ڈراپ ہوگی. غلام محمد ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
منچن آباد.
منچن آباد سے. جی
میڈم, یہ ڈاکٹر صاحب ہے نا, میں نے ابھی ریڈیو ٹیون کیا, مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں تھا.
جی میں بول رہا ہوں غلام محمد صاحب, فرمائیں.
اچھا سر, میرا نا, میں نے مریض ایک چتریا کا ہاسپٹل سے شیریا سے.
جی جی.
وہ اس کو نا کوئی چیز انہیل نہیں ہوتا, گلے کا پرابلم ہے اس کو.
جی جی.
تو
وہ ہاں جی جی آواز آ رہی ہے. تو میں کہہ رہا تھا, میں نے نا اپنے مریض کو چیک اپ کروایا شیخ زاد ہاسپٹل سے 2-3 دفعہ, وہ اس کو نا کوئی چیز انہیل نہیں ہوتی, گلے کا پرابلم ہے.
جی جی.
تو وہ بایوپسی کر دیتے ہیں اور میڈیسن وغیرہ لکھ دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم کر لے آتے ہیں, اس کو میڈیسن دیتے ہیں, پھر وہی صورتحال, پھر اس طرح گلا جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے. میں 3-4 دفعہ ان سے ایڈمٹ کروا کے واپس لے آتا ہوں, لیکن وہ نا گلا اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا. کینڈلی اگر آپ کوئی مجھے اچھا سا ریفرنس دے دیں یا کوئی گائڈ لائن کر دیں کہ میں کہاں پہ ٹریٹمنٹ کراؤں, لیکن ادھر سے تو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوا, ریکور نہیں ہو سکا.
یہ ہے کہ گلے کے ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر ماشاءاللہ سے ان میں اتنی کمی نہیں ہے, ہمارے سائیکیٹرس تو کم ہیں تعداد میں, لیکن گلے کے ڈاکٹر جو ہے, جو ENT کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ کافی اچھے اور مقدار میں بھی لوگ کافی ہیں. اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا اس سے بات ضرور کی جائے کہ مسئلہ کیا ہے, اس کو ریپیٹڈ انفیکشن کیوں ہو رہا ہے, اور اگر شیخ زید اسپتال کے علاوہ وہاں پہ آپ کسی اور سے بھی بات کریں, کسی بھی سرکاری جو پبلک ہاسپٹل ہے اس میں بھی بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں بڑے قابل ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے صحیح ہر ایک کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو کہاں ایک کوئی بھی ENT اسپیشلسٹ ہو جو آپ کو ٹائم دے سکے اور آپ بھی اس کی بات کو پوری طرح اس کو بتا سکیں وہ اچھا ہوگا, ورنہ ہمارے جناح ہاسپٹل میں اور جو کراچی میں وہ دور پڑے گا, ورنہ یہاں پہ بھی ENT کے اسپیشلسٹ تقریباً ہر جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس میں ENT کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ان سے رجوع کرنا مناسب ہوگا.
ٹھیک ٹھیک جی. ہمیں مرید خان نے پھر دوبارہ کال کیا ہے تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
جناب دوست خیال سے بات کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو سنیاسی بابے کہتے ہیں کہ بھائی شوگر کا علاج اتنے دنوں میں ہم کر دیں گے, اتنے پیسے دو, اور اس کے بعد یہ فلاں چشمہ ہے, چشمے کا پانی پیو تو شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے.
اچھا سنیے مرید خان, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں آج, ہم ذہنی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر مرض کا علاج تو نہیں آپ کو بتا سکتے. سنیاسی کے پاس نہ جائیے, پڑھا لکھے انسان کو نہیں جانا چاہیے کسی ان ایجوکیٹڈ اور ایسی ان کوالیفائڈ کسی شخص کے پاس. تو یہ بات کوئی ذہنی مرض نہیں ہے. اگر کوئی سنیاسی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں شوگر کا علاج کر دوں گا تو یہ ذہنی مرض تو نہیں ہے نا جی.
میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ ایک کئی آدمی جو ہے نا, اگر ان کے سامنے مرغا ذبح کر دو تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو یہ کون سی بیماری ہے جناب؟
چلیے ٹھیک ہے, یہ بتا سکتے ہیں وہ کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے.
اچھا دیکھا یہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کے اندر خوف انڈیوس کرتے ہیں, کہ خاص طور پر ہمارے مائیں ادھر جو ہے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ ورنہ ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا, یا چپ ہو جائیں آپ کو چڑیل اٹھا کے لے جائے گی. تو اس طرح سے اس کے اندر خوف انڈیوس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسی کیفیت ہے. تھوڑا بہت خوف تو ہم سب کو ہوتا ہے, اس کو بیماری کے زمرے میں نہیں لاتے ہیں. جیسے کوئی مثال کے طور پر چیزوں سے ڈرتے ہیں لوگ, مائک پہ آ کے ڈر, تھوڑا بہت خوف ڈر ہوتا ہے, یہ ہم سب کو ہوتا ہے تقریر کے لیے آتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک بندہ جس طرح سے ہم جو ہے وہ ایک عام روٹین ہے, اور گاڑی کو سے جو ہے وہ دیکھ کے گھبرا رہا ہے, ڈر خوف ہو رہا ہے, یا پنجرے میں شیر بند ہے تب بھی اسے خوف زدہ ہے, تو ہم اس کو خوف کی بیماری, فوبیا فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور اس میں ایسے دیکھا گیا ہے ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی جب میڈیکل اسٹوڈنٹ شروع شروع میں آپریشن دیکھتے ہیں تو بڑا خوف ہوتا ہے, اس کے بعد میں جب وہ ریپیٹیڈلی کرتے ہیں آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں تو خوف آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں وہ جو روٹین میں آ جاتا ہے. جس طرح سے ایک بندہ بار بار تقریر کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ مائک سے یا جو اسٹیج کا خوف ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک, تو کوئی بھی خوف اگر دل میں بیٹھا ہے تو یقیناً وہ اس کا ریئیکشن یہی ہوگا کہ بالکل یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. تو یہ قدرتی سی بات ہے, تو اس کو بٹھا کر بات کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں کس بات کا خوف ہے, تاکہ یہ کیفیت اس پر طاری نہ ہو. ہمیں کال کیا جی رزاق صاحب نے کہوٹا سے, السلام علیکم.
جی عبد الرزاق صاحب بات کر رہا ہوں, سہوکا سے.
جی جی
ہاں جی. تو میڈم میرا آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ جو میرا مسئلہ ہے وہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے, دماغ میں نا ریٹنائٹس پیگمنٹوزا ہے, اس کا علاج نہیں ہو رہا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں دیا جا رہا. جب بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے ریٹنائٹس اور پیگمنٹوزا کا. اس کے ڈاکٹر صاحب سے یہ میرا سوال ہے, اس کا مجھے کمپلیٹ رسپانس
دیکھیے. بات سنیے, ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ کو جانا تو کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس ہی پڑے گا نا. تو وہ ڈاکٹر صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں اچھے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, تو آپ ضرور کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیے گا.
وہ کہتے ہیں کہ جاتے ہیں انٹرنیشنل پہ بھی گئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے ریٹنائٹس اور پیگمنٹوزا کا. اس لیے ڈاکٹر صاحب سے سوال کر رہا ہوں, آپ سے بھی کر رہا ہوں, اس کے اوپر کوئی نہ آگاہی مہم چلائی جائے یا کوئی آپ اس کے اوپر تھوڑا سا نا ایکشن لیں.
چلیے ہم ایسا کریں گے کہ ہم جی ٹھیک ہے عبد الرزاق, ہم آنکھوں کے ماہر سے پھر بھی ہم نے پہلے بھی اس پہ پروگرام کیے, تو ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے, اور تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں اگر ان کو آنکھوں کی کوئی پرابلم ہے تو اس جانب رہنمائی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
ہاں دراصل یہ جو انہوں نے بتائی کہ جو ہے لا علاج کرا ہے, بعض اوقات یہ ضرور ہوتا ہے کہ دماغ میں کوئی جو آنکھ کا جو سلسلہ ہے اس میں کوئی خرابی آ جائے, اور دماغ کا وہ حصہ جو آنکھ کو کنٹرول کرتا ہے, پھر یا دماغ کے اندر جو آتی ہے ایک نرو, اس میں اگر ڈیمیج ہو جائے یا پردے میں فرق آ جائے تو یقین ایسا ہوتا ہے. لیکن آنکھوں کی بیماریوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے اس کے علاج معالجے میں, اور دل کی بیماریوں میں اور آنکھوں کی بیماری میں لاتعداد اچھی تبدیلیاں آئی ہیں جس سے علاج میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کسی قابل آنکھ کے ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کریں, اور اس میں مجھے یقین ہے کہ اس میں آپ کی رہنمائی ہو جائے گی.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ہیں شوکت علی انجم, بہت دیر سے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے, ڈارا والا سے تو ان سے بات کر لیتے ہیں.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم
السلام. شوکر انجم دارا والا سے عرض کر رہا ہوں. پہلے تو میں میڈم آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا جس سے بہت سے لوگوں کو اپنے مسائل کا حل ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میں براہ راست عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ایک منٹ دے مجھے تو. سر میں پیدائشی نابینا ہوں اور میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. تو مجھے پہلے بالکل صحیح تھا, اب مجھے سماعت میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. سماعت کم ہے, ختم نہیں ہوئی, سماعت تھوڑی سی کم ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی علاج بتا سکتے ہیں؟ باقی میری طرف سے آپ کی بہت بہت شکریہ میڈم. اللہ حافظ.
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمت کی, اور میں آپ کی ہمت کا داد دیتا ہوں کہ آپ نے باوجود یہ کہ نابینا ہونے کے اپنی ایم اے کر لیا, تعلیم جاری رکھی, اور یہ ایک بڑی اچھی وہ ہو سکتی ہے, لوگوں کو پیغام مل سکتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور ہیلن کیلر نے جو ہے وہ اس کو بھی یہ پرابلم تھا, اس نے بھی بڑی بڑی ترقی کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کان کا جو سلسلہ ہے, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہر عضو کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کان کا جو وہ ہے سسٹم ہے اس میں تھوڑی سی جس کو ڈیفنیس ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس کا خیال رکھیں, کان میں بے ترتیب قسم کی جو جس طرح سے لوگ تیلیاں لگاتے ہیں یا عجیب و غریب جو راستوں میں بڑے بڑے راستوں میں جو لوگ جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں, اتائی ڈاکٹر ان سے کراتے ہیں, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی جو ہے مناسب متوازن غذا کھائیں جس میں خاص طور پر سلاد سبزی فروٹ کھائیں تو اس میں وٹامن پورے ہوتے ہیں, اور وٹامن کی وجہ سے کمی کی وجہ سے بعض اوقات سماعت میں فرق آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کان کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ آپ کا جو سماعت کا سلسلہ یہ بون کی وجہ سے یا ایئر کنڈکشن کی وجہ سے, تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے دے گا.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ظفر صاحب نے بڑی دیر سے ہولڈ کیا ہوا ہے, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں.
جی ظفر صاحب.
ظفر صاحب ہیں؟
جی جی ظفر صاحب فرمائیں.
وعلیکم السلام, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
میں ڈسٹرکٹ ناروال تحصیل ظفروال سے اشرف بول رہا ہوں.
جی جی.
تو سب سے پہلے کہ آپ دونوں کو میری طرف سے بہت ہی مبارک ہو. دوسرا میرا ایک سوال ہی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میرا بھائی کوئی دو سال پہلے ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا.
جی جی.
تو ابھی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ابھی ذہنی توازن تو ان کا تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے, ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں لگاتار, لیکن وہ ذہنی خوف ابھی جو وہ لگاتار حاوی ہے, یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی مار دے گا, گولی مار دے گا, اسی طرح کی باتیں وہ کرتا رہتا ہے. تو میں مزید ڈاکٹر صاحب سے یہ رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی مجھے کوئی اچھا معالج بتا دیں یا کسی اور کوئی طریقہ کار بتا دیں, تو وہ دوائی جو پہلے جن سے وہ ڈاکٹر صاحب سے وہ کھاتا تھا وہ انہوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے ابھی نا. تو ابھی وہ خوف کھاتے ہیں, اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی مار دے گا, کوئی یہ کر دے گا, وہ کر دیں گے. تو پلیز اس طرح کی کوئی رہنمائی میری کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی.
اچھا آپ کا شکریہ بہت بہت. عام طور پر میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ ایک ہماری بیماری جو ہوتی ہے جو جوانی میں ہوتی ہے وہ شیزوفرینیا ہوتی ہے, اس میں دماغ کے اندر ایک رتوبت کچھ رتوبتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے جس میں انسان شکوک و شبہات کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں. اور دو آدمی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے خلاف بات ہو رہی ہے, کھانے میں کچھ ملا ہوا ہے, دوست میرے خلاف ہیں, گھر والے خلاف ہیں, اور ڈاکٹر غلط انجیکشن لگا رہا ہے, اس قسم کے مفروضے ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ جس طرح سے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو مسلسل دوائی کھانی پڑتی ہے, ہمارے جو ہے تین میں سے ایک تو مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے, باقیوں کو دوائی کھانی پڑتی ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوائیوں سے اس کو فائدہ ہوا تھا, اب اس کو دوائی دوبارہ شروع کرنی چاہیے. لیکن اس سلسلے میں میری ایک عرض ہے, اور دوسرے لوگوں بھی اس کو غور سے سنیں کہ محض دوائی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سے اگر ہم اچھا بیج ڈالیں لیکن زمین ہموار نہیں ہوگی تو فصل نہیں ہوگی. اچھا اگر زمین بھی اچھی ہو اور بیج بھی اچھا ہو لیکن موسم موافق نہ ہو تو بھی اچھی فصل نہیں ہوگی گی. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھی دوائی دیتے ہیں, معالج کا کام ہے, مریض کا کام ہے کہ وہ دوائی بھی کھائے اور طرز زندگی بھی ٹھیک کرے, رکھے, وقت سوئے, وقت اٹھے, ورزش کرے, عبادت کرے اور کام کرے, بلکہ کام کو عبادت اور علاج سمجھے. और इर्द गिर्द वाले लोगों को चाहिए कि वो मौसम की तरह उसके लिए उसको मुआवन साबित हों और उसको हौसला दें और दवाई में, इलाज मुआवजे में और काम करने में, प्रोफेशनल हेल्प में उसकी मदद करें तो अच्छे नतीजे निकलते हैं। ये ऐसे ही है कि ब्लड प्रेशर का मरीज या शुगर का मरीज अगर दवाई खाएगा लेकिन परहेज नहीं करेगा, वर्जिश नहीं करेगा, तो इसके अच्छे नतीजे नहीं निकलते। इसी तरह हमारे नफ्सियात की बीमारियों में वर्जिश का बड़ा अमल दखल है। काम करना, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज थेरेपी। काम करना इलाज भी है, काम करना इबादत भी है। जैसे गाड़ी चलती है तो बैटरी डाउन नहीं होती, तो हमारे आसाब के लिए जरूरी है कि हम इसको इस्तेमाल करें। तो और घर इर्द गिर्द वालों लोगों को चाहिए कि उसके लिए तावन करें, उस पर हंसे नहीं और उसके लिए आसानियां पैदा करें।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। आपने इस्लाम शाह हैं हमारे साथ गिलगित से और शेर अली मोहम्मद एजेंसी से, तो शेर अली साहब से पहले बात कर लें।
जी जी शेर अली साहब फरमाएं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
अस्सलाम।
मेजबान और मेहमान दोनों को आदाब। और दूसरी बात यह है कि अप्रिशिएट करूंगा आज बहुत अहम टॉपिक पर ये डिस्कशन हो रही है और डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। मेरा मुख्तसर सवाल ये कि जिंदगी मुख्तलिफ वाकात का नाम है हर आदमी पर जो उसके नसीब में होता है। हम एक सिचुएशन को चाहे वो कितना भी सख्त क्यों ना हो, उसको किन किन तरीके को अपना कर उसको हैंडल करें। दूसरी बात ये है कि जहनी तनाव को नॉर्मल रखने के लिए रिलीजन चाहे वो कोई भी हो उसका कितना है?
जी बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अहम सवाल पूछा और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब जो है बहुत सारे लोगों को उससे फायदा हो सकता है। दरअसल ज़हनी सेहत ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें इंसान अपनी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ हो कि मुझ में कितने पानी में, मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, तो अच्छाइयों को उजागर करे और बुराइयों को कम करे। रोजमर्रा के मसाइल से नंबर आजमा होने की सलाहियत रखता हो कि बिजली चली गई, रास्ता रुक गया, कुछ हो गया, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। मुफीद काम करे, यानी अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और सबसे अहम बात यह है कि अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुआशरे में एक फाल किरदार अदा करे। अगर एक कोई बंदा अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वाले को, अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसमें जो है मुआशरे में फाल किरदार अदा नहीं कर रहा है, तो वो ज़हनी तौर पर आसूदा नहीं है, ज़हनी तौर पर खुशहाल नहीं कहलाएगा। और उसके लिए कैसे, क्या चीज जरूरी है कि हम ज़हनी तौर पर आसूदा और खुशहाल रहें, उसके लिए जो नया कॉन्सेप्ट है कि बीमारियां रोकना काफी नहीं है। अगर कोई शख्स ज़हनी बीमार नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़हनी तौर पर आसूदा या खुशहाल है। इसको हम कहते हैं प्रोमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत का फरोग। ज़हनी सेहत का फरोग दो तरीके से हो सकता है, एक इंफरादी तौर पर और एक इज्तिमाई तौर पर। इंफरादी तौर पर अगर हम अपने जज्बात पे, अपने रवैये पे, अपने सोच को पे काबू पाएं और उसमें एतदाल लाएं और उसके साथ साथ अपने तर्ज जिंदगी को अच्छा करें कि वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, वर्जिश करें, इबादत करें, मुनासिब खाना खाएं और आम जो अच्छी एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज है उसमें हिस्सा लें जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह है, इससे काफी फर्क पड़ेगा। और कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर हमें चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात और रवाबित को इम्प्रूव करें। मसलन सास बहू का अगर ताल्लुकात और कम्युनिकेशन और उसमें रابطہ अच्छा हो जाए, मियां बीवी का अच्छा हो जाए और इसी तरह से सीनियर जूनियर का हो जाए, कोलीग्स का अच्छा हो जाए, पड़ोसियों का अच्छा हो जाए, तो मसले मसाइल ही नहीं रहेंगे, परेशानियां ही नहीं होंगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने लिए तो जीते हैं लेकिन ये भी देखें कि दूसरों के लिए भी जिए। इससे क्या होगा कि हेल्दी सोसाइटी जन्म लेगी और बहुत सारी बीमारियां होंगी ही नहीं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हमारे कॉलर्स थे। और फेसबुक पर हमें कुपवाड़ा भारत के जेर इंतजाम कश्मीर से जाकिर सानी ने पूछा था कि ज़हनी बीमारी की अलामतें क्या होती हैं, आपने जवाब दिया। नसीर वानी है होंगाम कश्मीर से और उन्होंने कहा है वो करियर के बारे में सोचकर बेहद नर्वस रहते हैं। फिर बीरबा कश्मीर से जावेद शेख हैं, वो कहते हैं मेरे जेहन में मामूली सी बात भी बहुत ज्यादा परेशानी बन जाती है और काफी देर तक रहती है, क्या करना चाहिए। फिर इसी तरह कानीलवान बीज बहाड़ा कश्मीर से मुदस्सिर खान ने कहा कि जिन इलाकों में तनाजे हैं उन इलाकों के लोग परेशान रहते हैं, जहनी दबाव के शिकार रहते हैं, तो ये क्या करना चाहिए। और भट्ट फारूक हैं कुलगाम कश्मीर से, ये कहते हैं 5 साल से मैं फोबिया में मुब्तला हूं, उस्ताद हूं, बाज़ औक़ात बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, तो ये انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی ہے. تو اب آپ جو کریئر کی وجہ سے نروس رہتے ہیں اور یا کافی دیر تک پریشان رہتے ہیں, ان کو کچھ بتا دیجئے, اور پھر یہ بھی کہ یہ جو فوبیا ان کو کوئی ہے تو اس سے کیسے بچیں.
جی, سب سے پہلی بات تو یہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے, یہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے یہ ہے کہ ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. کسی کو طاقت گفتار دی ہے تو کسی کو حسن اخلاق دی ہے, کوئی جو اچھا کھلاڑی بیٹنگ کرنے والا ہے تو کوئی بالر ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں لوگ بچے کی صلاحیت کے حساب سے اس کو تربیت نہیں دیتے, اس کو اس شعبے میں نہیں لے جانے دیتے. یہ دیکھا گیا ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سارے ڈاکٹر اور انجینئرنگ کی طرف گئے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگریکلچر میں ہمارے لوگ جانے چاہیے اور پاکستان میں بھی لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی میں لوگ پی ایچ ڈی کرنی چاہیے. میں اگر دوبارہ مجھے موقع ملا تو میں اگریکلچر بننا پریفر کروں گا یا لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی میں ایک جدر لانے کے لیے جدوجہد کروں. تو لہٰذا ہر کیریئر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر کیریئر, ہر پروفیشن, ہر جاب اہم ہے. جس طرح گاڑی صرف سٹیئرنگ سے نہیں چلتی, پہیے کی اہمیت ہے, تو اسی طرح سے بیٹری کی اہمیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پروفیشن میں اچھے لوگ آنے چاہیے. ایون ہمارے اچھے بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں اور عالم بھی بننے چاہیے اور ساتھ میں جو ہے مولوی بھی بننے چاہیے کہ بچوں کو سکھائیں. اساتذہ میں بہترین دماغ جانے چاہیے اور ان کو انسینٹیو دینے چاہیے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رجحان کو ضرور دیکھنا چاہیے, ایپٹیچیوڈ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس بندے میں کیا رجحان ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ میں خاص طور پر والدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ اگر ایک چیز میں میتھس میں فیل ہو گیا تو میتھس کے ٹیوشن لگوائیں گے, اس میں وہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے اندر جو نیچرل ٹیلنٹ ہے آرٹس کا وہ دب جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس میں اگر ایک بیٹس مین کو بیٹنگ کی جو ہے تربیت اور اس کو زیادہ دیں گے, اس ٹیوشن کرائیں گے, تو اس میں زیادہ آگے بڑھے گا, بجائے اس پر یہ کہ میں اس کو بالر بناؤں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ بچوں پہ اب کیریئر تھوپتے ہیں, اس کے اندر جو قدرت نے رجحان یا ایپٹیچیوڈ رکھا تھا اس کو ہم نہیں دیکھتے, اور وہ ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اچھی دماغوں کو اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کر سکیں. اور کوئی بھی پروفیشن وہ کسی اس کی اہمیت حاصل ہے. نبیوں نے بکریاں بھی چلائیں, اور اسی طرح سے جو ہے یہ جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے موٹے کام کریں, اور اس طرح سے جو ہے آگے ایگریکلچر میں جانے میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے اس میں دیکھا ہے کہ اس دور میں نو بڈی وڈ لائک ٹو بی کال ایگریکلچرسٹ, حالانکہ اس میں چرند پرند کھاتے ہیں, اس میں اتنا سارا جو ہے ریٹرن ہے. تو لہٰذا ہر کیریئر کے لیے کی اہمیت حاصل ہے. جہاں تک کی خوف والی بات اس نے بتائی, تو عام طور پر بچوں میں تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے. اگر ایک سروے کیا جائے, ہم نے سروے کیا بھی تو اس میں یہ دیکھا گیا بچوں میں, خاص طور بچیوں میں چھپکلی کی اور کاکروچ سے اور اس سے ڈرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے تقریر سے, مائک سے بڑا ڈرتے ہیں کہ اسٹیج پہ آ کے. تو اس میں جو ہے اس میں تربیت کا بڑا عمل دخل ہے. بڑوں کو ایک تو یہ بلنگ جو ہوتی ہے کہ بچوں کو پر جو ہے وہ جو ہے اس کو تنگ کر کے اور اس کو تنگ کر کے اور اس کو چھیڑ چھاڑتے ہیں, اس سے بھی بڑا ان کے اندر خوف ڈیولپ ہوتا ہے. اور ماں باپ کو اور استادوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کے معصوم سوالوں کو انکریج کریں اور اس کا اپروپریٹ مناسب جواب دیا کریں, جس کے اس کے اندر کھوج لگانے کی صلاحیت آ جاتی ہے, اور ان کے اندر یہ ٹریننگ دیں. مثلاً اگر ہم ایک بچوں کو بار بار مائک پہ اور اس پہ لے آئیں کہ بھئی یہ مائک نہ کاٹتا ہے, نہ تھوک پھینکتا ہے, نہ شارٹ مارتا ہے, آپ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ خوف دھیرے دھیرے کم ہوگا اور وہ ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ خوف میں لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فرنٹ پہ آؤ, اگر آپ کو کہیں آؤ تقریر کرو تو کروں گا, آپ کو کہیں آؤ امامت کراؤ تو کراؤں. پیچھے نہیں ہٹیں, جتنا آپ آگے آئیں گے اور ایک چیز سے جو ہے کو بار بار کریں گے, اس سے آپ کے اندر وہ ریفائن ہوگا اور اس کے اندر خوف ختم ہوتا جائے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال آفریدی, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سننے والوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے اور بڑی رہنمائی فرمائی. آپ کی پروگرام میں شرکت, آپ کے وقت دینے کا اور اتنی تفصیل سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا بے حد بے حد شکریہ. ہمارا اب وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے اجازت لیں گے, اور آئندہ بھی ہمارے پاس لوگوں کے سوال آئے تو ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے.
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موضوع چنا اور مجھے خوشی ہے کہ یہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تھینک یو.
بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں. آپ کے خط پڑھیں گے اور فیس بک کے پیغامات, لیکن اس سے پہلے ایک گیت.
ہم سے نہ پوچھو, ہم سے نہ پوچھو کوئی پیار کیا ہے, پیار کیا ہے, پوچھو بہار سے, پوچھو بہار سے, ہنس ہنس کے دل دینے میں جیت کیا ہے, ہار کیا ہے, پوچھو بہار سے, پوچھو بہار سے.
آپ کے خط بھی بہت سے آئے ہیں ہمارے پاس, اور ہم پڑھیں گے ذاکر خان شنواری کا خط پہلے. اور ہم انہیں بتا دیں کہ آپ مزید خط لکھیے, کیونکہ آپ کا یہ آخری خط ہے ہمارے پاس, اس کے بعد ہم آپ سے صرف باتیں کریں گے, خط کا حوالہ نہیں ہوگا. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے دوست احباب جن سے مل کر, جن کے ساتھ آپ پروگرام سنتے ہیں, وہ ہمارے پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ آپ کا جو خط اس وقت سامنے ہے, اس میں آپ نے بتایا کہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں وائس آف امریکہ کی پرچھائیاں ساتھ لے کر جاتے ہیں. کہتے ہیں غیر لوگوں کو بھی وی او اے کی نشریات کی تعریفیں ان کے سامنے کرتے ہیں اور انہیں آمادہ کرتے ہیں پروگرام سننے پر. آپ کی بڑی محبت ہے, آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی یہ کوشش کامیاب بھی ہو رہی ہے. آج بہت سے خط ہیں ہمارے پاس, تو لیکن آپ کے ہاں سے صرف آپ ہی کا خط آتا ہے. تو اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ صرف آپ کے خط میں اپنا نام نہ لکھوا دیا کریں, کبھی زحمت کریں. تو جس طرح پہلے پیغامات بھیجتے تھے, اب بھی وہ ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر کے آپ کے خط میں ہی بھیج دیں یا الگ سے خط لکھیں. عاطف خان شنواری, آپ نے لکھا کہ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا نام کیوں نہیں لکھا. تو عاطف خان کا بہت شکریہ. نقیب اللہ, سمید اللہ, سلیم شلمانی, گلریز, محمدی گل, زر رحمان, محمد افضل, بابو جان اور ارمانی ویلج, پورے ویلج کی طرف سے سلام آپ نے لکھا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے سمر خان, دامن علی, حنان, ممتاز انجم, ظفر اقبال اور نجمہ نوشاہی, کشمیر خان اور شر محمد بلوچ اداس کو آپ نے سلام کہا, عبد الرشید خان چانڈیا کو بھی اور مسافر خان اور مکرم خان کو بھی. تو یہ ان میں سے سوائے دامن علی کے سمر خان بھی آج کل غیر حاضر ہیں, اور باقی سبھی غیر حاضر ہیں. تو غیر حاضری ہم نے ان کی لگا دی. بہرحال آپ کی طرف سے ان کو سلام ہم نے پہنچا دیا. بہت بہت شکریہ. ہمیں سمیع اللہ خان نے یہی نام ہم سے پڑھا گیا, کیونکہ بہت ہی شکستہ انداز میں آپ نے اپنا نام لکھا, پڑھا نہیں جا رہا. ڈیرہ اسماعیل خان سے انہوں نے خط لکھا اور کہتے ہیں تمام پروگرام بہتر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں, نفیسہ ہود بھائی اور باقی تمام جو پروڈیوسر اور اناؤنسر ہیں ان سب کو سلام کہا ہے, اور بس اور کچھ نہیں. تو بہت شکریہ. وعلیکم السلام. پروگرام پسند کرنے کا بھی بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمیں خط لکھا ہے جیک بابا سے اسلم بروہی نے. اسلم بروہی صاحب کے بھی بہت سے خط ایک ساتھ ہمیں ملتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پروگرام میں ہدایت کار سید نور کی باتیں سنی, بہت ہی لطف اندوز ہوئے ہم. اداکارہ ریشم کی باتیں سن نہیں سکے, کیا ان کو آپ دوبارہ موقع دیں گے؟ اس سلسلے کو جاری رکھیں. جی, ہم مناسبت سے کوئی موضوع ایسا آیا تو ریشم کو دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ پروگرام میں آ سکیں. اس روز وہ کہیں شوٹنگ کر رہی تھیں اور وہاں انہوں نے ٹیلی فون کی سروس نہیں تھی تو بات نہیں کر پائی تھی. بہت شکریہ اسلم بروہی صاحب آپ کا. اس کے علاوہ ہمیں تنویر شیخ نے خط لکھا ہے, اور انہوں نے بہاول نگر سے یاد کیا, غربی بہاول نگر سے. اور یہ کہتے ہیں کہ اردو سروس کے تمام پروگرام بے حد معیاری اور لاجواب ہوتے ہیں, ان کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. باہر کا کیف, یہ پروگرام اپنی مثال آپ ہیں, اتنی پیاری کاوش کو ہمارا سلام ہو. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے کہا کہ کلب کے ارکان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے آپ کے کلب کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وائس آف امریکہ کو دوبارہ ٹچ کیا جائے. کیا بات ہے, ٹچ کیجئے, سنیے اور پھر ساتھ رہیے اور خط بھی لکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمیں عبد المجید ہیں یہ, انہوں نے ہمیں جٹیال گلگت سے یاد کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں سائنس کا استاد تھا, اب تو ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں, پھر بھی سائنس کے متعلق معلومات کے لیے خواہش رہتی ہے. آپ نے ایک پروگرام تو نشر کیا تھا سونامی اور زلزلے کے بعد, لیکن انہیں ایک سوال کا جواب بھی چاہیے اور کہتے ہیں کہ سائنس پر پروگرام بھی ہوں. تو زلزلے سے متعلق آپ نے زمین کے مرکز اور گہرائی اور اس سے متعلق سوال کیا ہے, تو کوئی ماہر ہی جواب دے سکتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں سائنس کے موضوعات بھی لے آئیں, تو پھر آپ کا یہ سوال بھی ہم اٹھائیں گے. بہت شکریہ. گوٹ حاجی فتح علی شیر سے, فتح علی شر بلوچ یہاں سے, نیاز علی نیاز شر بلوچ ہیں, ثناء اللہ ہیں, عنایت اللہ, احسان اللہ اور محمد مہدی شر بلوچ, ان سب نے مل کر خط لکھا, کہا پہلا خط ہے اور کہا کہ اس کو ضرور پروگرام میں جگہ دیں اور کوئی گفٹ بھیجوائیں. تو ہمارا گفٹ آپ کے لیے ہمارا خلوص ہے, ہمارا پروگرام ہے, آپ کا گفٹ ہم تک جو پہنچا آپ کا یہ خط ہے, تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. اور اسی طرح آپ ہمیں خط لکھ کر اپنی رائے سے نوازتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. ہمیں میران علی کا خط ملا اور انہوں نے لکھا ہے تارک روڈ شیخوپورہ سے, اور کہتے ہیں کہ آپ کی نشریات رات گئے تک سنتا ہوں, معلومات اور دلچسپی کا باعث ہیں. لیاقت علی آوان صاحب جن کا ریڈیو کی دنیا میں بڑا نام ہے, ان کے ذریعے سب ریڈیوز کو لکھتا ہوں, اور نئے سال کا کیلنڈر انہوں نے چاہا, تو کیلنڈر اب آپ کا خط ہم تک بہت دیر میں پہنچا ہے میران علی, کیونکہ ہمیں یاد ہے لیاقت علی آوان کے خط بھی دو تین ہمیں ایک ساتھ ملے ہیں, اور اس میں یہ ہوا کہ معلوم نہیں کہاں تاخیر ہوئی اور کیسے یہ تین خط ایک ساتھ ہمیں ملے ہیں, لیکن بہرحال ان کا شکریہ. اور لیاقت علی آوان نے بھی یہی لکھا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ریڈیو پاکستان کی 35ویں سالگرہ انہوں نے منائی, اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہم نے ای میل بھی کی, آپ نے سامعین کے خطوں کے جواب کے پروگرام کا وقت بڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے سامعین خوش ہو گئے ہیں, کال اور جوابات سننے کا اچھا وقت ملے گا, اور کہتے ہیں کوئی انعامی سلسلہ بھی شروع کریں. تو لیاقت علی آوان, یہ ہمارے بہت سے سننے والوں کی فرمائش ہے کہ ہم کوئی انعامی سلسلہ شروع کریں, مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیسے سب کو اس میں شامل کیا جائے. خط اتنی دیر میں پہنچتے ہیں, یا تو پھر ایک سوال دے کر تین مہینے تک ہم بھول جائیں, اور اس کے بعد جب آپ کا خط آئے تو پھر جواب معلوم ہو اور ہم فیصلہ کر سکیں کہ کس کا جواب صحیح ہے اور کسے انعام دیا جائے. کچھ یہی ہے الجھن, اس کی وجہ سے ابھی تک یہ سلسلہ شروع نہیں کیا جا سکا. بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ کے دو تین خط ایک ساتھ ہمیں ملے, خط لکھنے کا بےحد بےحد شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک کے میسیجز شروع کر لیتے ہیں کیونکہ بہت کم ٹائم ہے. تو حیدرآباد سے دامن علی نے لکھا ہے کہ آج کل حالات جس ڈگر پر چل رہے ہیں, ان میں لوگوں کا نفسیاتی مسائل اور نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہونا کوئی انہونی بات نہیں. پاکستان میں اس کی خاص وجہ نامساعد حالات, بد امنی اور معاشرے میں ایک انجان سی بے چینی ہے, اور گاؤں وغیرہ میں تو لوگ اسے جادو ٹونا یا بھوت پریت سمجھ کر اس کا علاج عاملوں سے کرواتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مسائل میں الجھے لوگوں کا علاج مناسب طریقے سے کروایا جائے, مناسب دیکھ بھال ہو. بالکل وہی بات آپ نے کہی دامن علی, جو ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کو معمولی سے سر میں درد ہو, بخار ہو, اس کے لیے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کے آرام کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن جسے ذہنی الجھن ہو, ذہنی طور پر کوئی تکلیف ہو, اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور کوشش کی جانی چاہیے کہ اسے اس الجھن سے نکالا جائے اور اس الجھن میں اس تکلیف میں اضافہ نہ کیا جائے. ہمارے رویے بہتر ہونے چاہیے اور علاج تو ضرور کیا جانا چاہیے, ورنہ معاشرے میں تو ہر طرح کے حالات ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, تو وہ جو ہے انسان کو پریشان تو کرتے ہی ہیں. آپ نے ٹھیک کہا. سید فردوس احمد ہیں ہریل ہندواڑا سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کے اس مادی دور میں میرے خیال کے مطابق ہر 10 میں سے 7 افراد ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, اور دوسرے یہ کہ وہ فوری طور پر امیر بننے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں, جس کا نہ صرف ذہن پر, جسم پر, پوری شخصیت پر منفی اثر ہوتا ہے, اور اس وجہ سے لوگ ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ محمد فیاض نے پروگرام کو پسند کیا ہے. ساگر دین محمد بلوچ نے کال بھی کیا تھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ غربت مہنگائی ہی ساری پریشانیوں کی جڑ ہے. قیوم وانی بیروا کشمیر سے کہتے ہیں کہ کشمیر سے بھی کسی گیسٹ کو لیا جائے. ٹھیک ہے, کوئی موضوع ایسا ہوا تو ہم نہ صرف پاکستان امریکہ بلکہ دنیا بھر سے مہمانوں کو اپنے پروگرام میں لائیں گے. عاقب میر ہندواڑہ کشمیر سے کہتے ہیں, ذہنی مریض معاشرے کا حصہ ہیں, ہمیں ان سے منفی سلوک نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہر مریض کو ایک صحت مند انسان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو جسمانی مریض کو آپ مدد دیتے ہیں, خوشی خوشی اس کا خیال رکھتے ہیں, تو ذہنی مریض کا بھی رکھنا پڑے گا. اور اسے کبھی تانا نہ دیجیے کہ تمہاری تو سوچ ہی ایسی ہے یا تمہاری تو یہ تکلیف ہی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. یہ ایک اس کے لیے دگنا صدمہ بن جائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ انہیں ہماری کس مدد کی ضرورت ہے اور ضرور مدد کریں. اشفاق سمندر ڈانگر پورہ سوپور کشمیر سے کہتے ہیں, میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آج پوری دنیا میں انسانوں میں ذہنی بیماریاں عروج پر ہیں جو انسان کی ذہنی نشو و نما میں کافی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. ان میں بے روزگاری سر فہرست ذہنی بیماری ہے. اس کے علاوہ نشہ, یعنی آپ کہتے ہیں کہ بے روزگاری سے ذہنی بیماری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا نشہ اور ادویات کا روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا اور نفسیاتی خواہش کے خیالوں کو ذہن میں جگہ دینا. ان تینوں بیماریوں کو دور کرنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھی تعلیم دیں. یہی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی. اس کے علاوہ بلال احمد میر ہیں, یہ راجواڑ ہندواڑہ کشمیر سے کہتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے ذہنی بیماری بہت بڑا مسئلہ ہے جو دولت نہیں رکھتے, جن کے بچے اغوا ہوئے یا موت کا شکار ہو گئے, اور وہ لوگ جنہیں تنازعوں سے جنگوں سے خطرہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑا صدمہ بھی ذہنی بیماری کا باعث ہو سکتا ہے, اور آس پاس اگر امن نہ ہو تو بھی انسان ذہنی طور پر پریشان ہی رہتا ہے. مقصود بتانا, امید ہے کہ آپ نے پروگرام سنا ہوگا. علی محمد ٹنگمر کشمیر سے کہتے ہیں, سب سے بڑی وجہ بے روزگاری ہے اور اقتصادی حالات ہیں. انصر عباس سنگوال میاں والی سے کہتے ہیں, آج کل لوگ زیادہ تر معاشی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, حکومت کو چاہیے اس پر توجہ دے. جی, سدے باب تو کسی کو کرنا ہوگا. ذوالقرنین کیانی ددیال پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی ملازمت, کچھ اپنے کاروبار کی وجہ سے, کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. محمد ابراہیم, غلام مصطفیٰ اور غلام مرتضی سومرو بھٹ شاہ ضلع مٹیاری سنگھ سے کہتے ہیں, آج کل ہر انسان لالچ اور حرص میں مبتلا ہے, کوئی ملازمت اور کوئی فیملی کے لیے, کوئی غربت سے پریشان ہے, کچھ لوگ نشہ کرنے کی وجہ سے بھی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ اشفاق شفیع کہتے ہیں کہ سب کی دعاؤں کی وجہ سے ان کا کام آسان ہو گیا. انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ کام کیا آسان ہو گیا, لیکن انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا ہے, سب سننے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے. اور اشتیاق وانی نے بانڈی پورہ کشمیر سے پروگرام سن کر تعریف کی ہے. تو آپ کا بھی بے حد شکریہ اشفاق شفیع. اگر آپ کو ایسا لگا کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو گئی تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں, آئندہ بھی پروگرام کے بارے میں کچھ لکھیے گا. اور اشتیاق وانی, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ پروگرام آپ کو پسند آیا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے. آپ کی پروڈیوسر ہیں گلرخ اور چانگ آپ کے انجینئر ہیں. مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
دو دن کے لیے مہمان یہاں, معلوم نہیں منزل ہے کہاں, ارمان بھرا دل کا ہے مگر, جو دل سے ملے وہ دل ہے سویرا ہونے لگا.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.